لا شریک له، جس کا کوئی شریک نہیں. وبذالک، اور اسی چیز کا. امرتو، میں حکم دیا گیا ہوں. وانا، اور میں. اولو، سب سے پہلا. المسلمین، مسلمانوں کا. قل، کہہ دیجئے. اغیر اللہ، کیا اللہ کے سوا. ابغی، میں تلاش کروں. ربن، کوئی رب. وہوا، حالانکہ وہ. ربو، رب ہے. کل شیء، ہر چیز کا. ولا، اور نہیں. تکسبو، کماتا. کل نفس، ہر نفس. الا، مگر. علیہا، اسی کے ذمہ ہے. ولا، اور نہیں. تزرو، بوجھ اٹھائے گا. وازرتن، کوئی بوجھ اٹھانے والا. وزر اخرى، دوسرے کا بوجھ. ثم، پھر. الى ربکم، اپنے رب کی طرف تم. مرجعکم، لوٹنا ہے تمہارا. فینبئکم، پھر وہ بتائے گا تم کو. بما کنتم، ساتھ اس کے جو تھے تم. فیہ، اس میں. تختلفون، تم اختلاف کرتے. وہو الذی، اور وہ اللہ، وہ ذات ہے. جعلکم، جس نے بنایا تم کو. خلائف الارض، زمین کا جانشین. ورفع، اور بلند کیے. بعدکم، تم میں سے باز کے. فوق بازن، باز پر. درجاتن، درجے. لیبلوکم، تاکہ وہ آزمائے تم کو. فیما، اس میں جو. آتاکم، اس نے دیا تم کو. ان ربک، بے شک رب تیرا. سریع العقاب، جلد سزا دینے والا ہے. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ. لغفور الرحیم، البتہ غفور الرحیم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل، آپ کہہ دیجئے. کس سے خطاب ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ کہہ دیجئے، آپ ان کو بتا دیجئے. کیا؟ تعالو، آؤ. تعال کا لفظ عین لام واو سے ہے. علو، بلندی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تعالو ہوتا ہے بلندی سے نیچے آنا. ایک شخص جو کہیں اوپر کھڑا ہو، اس کو آپ نیچے کب بلاتے ہیں؟ جب واقعی کوئی اہم کام ہو، کوئی اہم بات بتانا ہو. ورنہ اس کو آپ زحمت کیوں دیں کہ وہ نیچے اترے؟ تو تعالو، آؤ. ادھر آؤ، میری طرف آؤ، میں تم کو بتاؤں. اتلو، تلا یتلو، تلاوتن. اس سے اتلو، میں پڑھ کر سناؤں، میں تلاوت کروں. یہاں بتانے کے معنی کہ میں تم کو بتاتا ہوں، میں تم کو سناتا ہوں. کیا؟ ما حرم ربکم علیکم، جو حرام قرار دیا ہے تمہارے رب نے تم پر، یعنی حرام وہ نہیں جس کو تم نے اپنے وہم و گمان کی بنا پر حرام قرار دیا، جو تم نے اپنے محض تخیلات کی بنا پر حرام کر دیا. مثلا کیا؟ کہ وہ جو کہتے تھے کہ ہذہ انعام وحرث حجر، یا آپ پیچھے دیکھیے ان کے خود ساختہ حرام کردہ چیزوں کی تفصیلات جو پیچھے کی چند آیات میں آپ نے پڑھی. مثلا وقالوا هذه انعام وحرس حجر، کہتے ہیں کہ یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں. اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ بزعمہم، ان کے اپنے خیال کے مطابق. پھر اسی طرح آیت نمبر 136 میں وجعلوا للہ مما ذرأ من الحرث والانعام نصیبا فقالوا هذا للہ بزعمہم وهذا لشرکائنا فما كان لشرکائهم فلا يصل الى اللہ وما كان للہ فهو يصل الى شرکائهم ساء ما يحكمون. تو اسی قسم کے دیگر عقائد جو ان کے خود ساختہ دین میں موجود تھے، ان کے بارے میں یہاں اب تردید کرتے ہوئے وہ چیزیں دی جا رہی ہیں جو دراصل ممنوع ہیں، وہ کچھ بتایا جا رہا ہے جو دراصل حرام ہے اور جو نہیں کرنا چاہیے. ایک حرام وہ جو انہوں نے خود اپنے لیے حرام قرار دے دیا، اور دوسرا وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حرام قرار دیا. اب اصل حرام کیا ہے؟ جو اللہ کا حرام کردہ ہے، نہ کہ ان کا اپنا. قرآن پاک کی یہی خوبی ہے، یہی حسن ہے، اسی لیے قرآن کی تعلیمات مؤثر تعلیمات ہیں. کیسے؟ کہ وہ صرف یہ نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے یہ غلط ہے، وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ کیا غلط نہیں ہے، وہ آلٹرنیٹ راہ دکھاتا ہے، غلط چھڑا کر صحیح کام کرنا سکھاتا ہے. اور یہی ایک طریقہ ہے غلطی چھڑانے کا. اب مثال کے طور پر اگر آپ سے کچھ عرصہ پہلے، 6 مہینے پہلے یا پچھلے سال انہی دنوں یہ کہا جاتا کہ اپنا وقت ضائع مت کرو، تم اپنا بہت وقت ضائع کرتی ہو، دیر سے اٹھتی ہو جو پسندیدہ نہیں، لغویات میں پڑی ہوئی ہو جن کی ضرورت نہیں، تو اگر کوئی شخص صرف آ کر آپ کی غلط چیزوں پر تنقید کرتا چلا جاتا اور آپ کو یہ نہ بتاتا کہ آپ کو کرنا کیا چاہیے، تو کیا آپ اس کی بات مان لیتے؟ مان جاتے؟ نہیں. اس کی بجائے یہ کہنے کے کہ تم یہاں غلط ہو یا یہاں غلط ہو، جب یہ کہہ دیا گیا کہ یہ کام کر لو اور آپ نے وہ کام شروع کر دیا، تو آٹومیٹیکلی غلط چیزیں چھوٹتی گئیں. بہت سی ایسی چیزیں جن کی آپ کو زندگی بھر تمنا ہوگی کہ میں چھوڑ سکوں، لیکن چھوڑ نہ سکتی تھی. اب جب ایک آپشن دوسری مل گئی، ایک سبسٹیٹیوٹ مل گیا، تو وہ چیزیں خود بخود چھوٹ گئیں، پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ کدھر گئیں، کیسے چھوٹی. چاہیے حقیقت میں ہم میں سے ہر شخص کی زندگی میں قرآن کی حکمت یہی ہے کہ وہ صرف یہ نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے، بلکہ یہ بتاتا ہے کہ یہ درست ہے. صرف یہ نہیں کہتا کہ یہ نہ کرو، بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ کرو، کیونکہ بہت سے کام کرنے سے کچھ اور چھٹ جاتے ہیں. جس انسان کی زندگی میں کوئی مفید سرگرمی نہ ہو، وہ ہمیشہ غیر مفید میں پڑا رہے گا. اور جس شخص کو اپنی منزل کا پتہ چل جائے، وہ اپنی ساری قوتیں اسی تک پہنچنے میں لگا دے گا. اس طرح اس کا ایک ایک دن، ایک ایک سوچ، ایک ایک قدم اچھائی اور بھلائی کے رستے میں اٹھتا چلا جائے گا. لہذا یہاں پر کیا بتایا گیا؟ کہ آؤ میں تم کو بتاؤں، کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کچھ حرام کیا. اور پھر رب کا حرام کردہ ہی دراصل حرام کردہ ہے. حرام کرنے کے اختیارات کسی انسان کے پاس نہیں ہیں. کسی بھی چیز کو حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پیدا ہم کو اس نے کیا. ہمارے بارے میں وہ ہم سے زیادہ ہم کو جانتا ہے کہ کیا فائدہ مند ہے، کیا نقصان دہ ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. اس لیے ما حرم ربکم علیکم، وہ جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا. اگر یہ اختیار انسانوں کو دے دیا جاتا تو انسان اس معاملے میں افراط اور تفریط کا شکار ہو کر رہ جاتے. ہو سکتا ہے کہ وہ بعض ایسی چیزوں کو حرام کر دیتے جو انسانوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی، اور بعض ایسی چیزیں حلال کر دیتے جو انسانوں کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار انسانوں کو نہیں دیا. مثلا کسی مریض کو کیا دوا کھانی چاہیے، کتنی کھانی چاہیے، کب کھانی چاہیے، یہ ریکمینڈ کرنے کا اختیار کس کے پاس ہوتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس. اگر یہ اختیار آپ اپنے ہاتھ میں لے لیں تو مریض شفایاب ہونے کی بجائے ہلاکت کو جا پہنچے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے زندگی کا فیصلہ ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں آ گیا جو علم نہ رکھتا تھا کہ مریض کے لیے فائدہ مند کیا ہے. مثلاً بعض اوقات آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دوا 7 دن لیں. آپ کہتے ہیں کیا تکلف کی ضرورت ہے، پوری شیشی انڈیل کے پی لیتے ہیں. اب کیا ہوگا کہ 7 دن جو محنت کرنی ہے، ایک ہی دفعہ کام ختم کرو، جلدی کرو. تو اس جلد بازی میں دنیا سے بھی رخصتی جلد ہو سکتی ہے بسا اوقات. لہذا زندگی کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اس دنیا میں امن و امان سے رہنے کے لیے انسان کے لیے کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، یہ فیصلہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی کچھ چیزیں حرام قرار دیں تو دراصل وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی رہنمائی میں تھی. ان کا اپنا ذاتی اختیار پسند ناپسند نہ تھا. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم. یہ تو تھا ان آیات کا، یا آئندہ جو حرام کردہ چیزیں آ رہی ہیں ان کا ایک کانٹیکسٹ میں مطلب. لیکن اگر آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی یہ آیات پڑھی جائیں تو بہت ہی مفید آیات ہیں. حضرت ابن مسعود کا قول ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا وصیت نامہ دیکھنا چاہے جس پر آپ کی مہر لگی ہو تو وہ ان آیات کو پڑھ لے. ان میں وہ وصیت موجود ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اپنی امت کو دی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس وصیت کی تفصیلات کیا ہیں. نمبر 1، اللہ تشرکو بہی شیئا، کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. اللہ تشرکو بہی، کہ نہ شریک ٹھہراؤ اس کے ساتھ. شیئا، شیئا کیا ہے گرامر میں؟ نکرہ ہے، معرفہ ہے. کیا خصوصیت ہوتی ہے نکرہ؟ معنی میں کیا خصوصیت ہوتی ہے؟ کوئی بھی چیز، اینی تھنگ، کوئی بھی چیز. مان لیا نا، کوئی بھی چیز. تو یہاں پر یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو کوئی بھی چیز، کسی شے کو. اب یہ کوئی چیز کیا ہوتی ہے؟ ذرا ان چیزوں کے ہم نام دیکھتے ہیں. اس سے مراد صرف لکڑی یا پتھر کے بت نہیں، ہر وہ چیز ہے کہ جو اللہ کے برابر آ جائے، اس کی بڑائی میں شریک ہو جائے. اس میں سب سے پہلے اللہ کے سوا کسی کی بھی بڑائی کا غلبہ ذہن میں نہ آئے، کسی کی بڑائی نہ آئے ذہن میں، اللہ سے بڑھ کر کوئی بڑا نہ ہو ذہن میں، جس کا اظہار ہم ہر روز کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، کھڑے بیٹھے نماز کے ہر سٹیپ پر. یہ توحید کا سب سے پہلا اعلان ہے کہ ہر چیز سے بڑا اس کو سمجھا جائے، اپنے ماں باپ سے، اپنے معاشرے سے، اپنے والدین، اولاد، خواہشات نفس، رسم و رواج، فیشن، سب چیزوں سے بڑا. جب اس کے حکم کے مقابل کوئی اور آئے، نہیں مجھے تو اللہ کی بات ماننی، کوئی بڑا نہیں، کسی کی مروبیت نہیں. کیونکہ جس کو ہم بڑا سمجھتے ہیں نا، اس سے ہم امپریس ہو جاتے ہیں. جب امپریس ہوتے ہیں پھر اس کو فالو کرنے لگتے ہیں، پھر اس کا حکم ماننے لگتے ہیں، یہی تو شرک ہو جاتا ہے، پھر اللہ کے حکم کو پیچھے ڈال دیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب مثلا ٹریفک کے بارے میں، ٹریفک پولیس کا حکم بھی بڑا اہم ہوتا ہے، لیکن اگر اس سے بڑے آفیسر کا حکم ہو تو کیا ہے، زیادہ سنجیدگی سے آپ لیں گے. تو بالکل اسی طرح کہ عام انسانوں کے مثلا کسی ادارے میں کسی چوکیدار کا حکم آپ اس کو ٹال دیں گے، اچھا چوکیدار ہی کہہ رہا ہے نا، کیا ہوا، سنی انسنی. ایک درمیانے درجے کے شخص کا حکم ٹھیک ہے، سن لیا، لیکن اس کے سربراہ کا حکم اس کو آپ سیریسلی لیں گے کہ اچھا وہاں اوپر سے آرڈرز آئے ہیں. یہ کتنی عام ٹرم ہے نا، اوپر سے آرڈرز آ گئے ہیں. یہ جو اوپر ہے نا، یہ انسانوں کا اوپر ہے. جو اصل اوپر ہے، جو آرڈرز وہاں سے آئے ہیں، ان کی اتنی اہمیت بھی نہیں کہ جو کسی اوپر والے انسان کے آرڈرز کی ہوتی، اتنی بھی نہیں. بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں نہیں، چونکہ میں فلاں ادارے میں جاب کرتی ہوں، فلاں ملک کی باشندہ ہوں، اب ان کے آرڈر یہ کہتے ہیں، اللہ کا حکم یہ کہتا ہے، اب کس کی مانو کس کی نہ مانو. بہت آسان فیصلہ ہے کہ اس کی مانو جو زیادہ بڑا ہے، جس کو زیادہ بڑا مانتے ہو. لیکن عموماً ہم اس وقت اس بڑے کو بڑا ماننا بھول جاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹوں کو بڑا کہنے لگتے ہیں. لکھئے سوال، میں اپنی زندگی میں کس کس کو بڑا مانتی ہوں؟ اور جواب آپ خود دیکھ لیجئے. ہر وہ بڑا ہے جس کی بات آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. اور اگر وہ، آپ بعض اوقات کہتے ہیں نہیں فلاں کی بات میں نہیں ڈال سکتی، نہیں، سب کی ڈال سکتی، اس کی نہیں ڈال سکتی، چاہے مجھے کتنی بھی مشکل ہو اس کام کے کرنے میں. کیا اللہ کی کسی بات کے لیے آپ نے کبھی کہا نہیں اللہ کی نہیں ڈال سکتی؟ اللہ کا حکم آ گیا ہے، اذان آ گئی ہے، یہ نہیں ٹال سکتی. کیسے سوتی رہوں، اذان ہو گئی، یہ نہیں ٹال سکتی. ایسے ہی کہتے ہیں نا، یا وہ ہوتی ہے تو ہوتی رہے، ہم تو جا رہے ہیں سونے. کسی بھی معاملے میں آپ دیکھ لیں، اللہ تشرکو بہ شیئاً، کوئی چیز اس کے حکم، اس کی ذات، اس کی عظمت کے برابر نہ آنے پائے. پھر کوئی چیز ایسی قابل بھروسہ نہ ہو جیسی اللہ کے ذات پہ بھروسہ کیا جاتا ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، بھروسہ کرنے والوں کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے. ہم کس پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں؟ یعنی شرک کی ایک قسم کیا ہے؟ ڈپینڈنسی، لوگوں پر ڈپینڈ کرنا، یہ کام بنا دے گا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا. صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا نا تو پہلا خیال اللہ کا آتا کہ وہ دے گا. کیا فکر کی بات ہے، وہ دے دے گا. کیا ہمارے دل میں ایسا ہی خیال آتا ہے کہ فلاں چیز ٹوٹ گئی ہے، کھو گئی ہے، کوئی بات نہیں، اس کو تو پتا ہے، وہ دے دے گا. ہم بھروسہ کرتے انسانوں پر، پھر وہ ہم کو دیتے نہیں، پھر ہم روتے پریشان ہوتے. توقعات جب غیر اللہ سے ہوں، عام انسانوں سے ہوں، وہ ہمارے ہی جیسے ہیں نا بےچارے، کیسے پوری کریں ہماری ہر توقع. تو جس تعلق میں توقعات پڑ جائیں اس میں کبھی خوشگواری نہیں رہ سکتی. توقع اور بھروسہ بس اس کی ذات پہ، کسی سے اس کے علاوہ بڑی امیدیں قائم نہ کی جائیں کہ یہ میرا یہ کام بنا دے گا، یہ کر دے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کسی بڑے انسان سے آپ کی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں، کہ اس سے پہلے کہ وہ بڑا انسان آپ کا کوئی کام کر جائے وہ بےچارا خود ریٹائر ہو جاتا ہے یا اس کی پوسٹنگ ہو جاتی یا اس کا کوئی اور کام خراب ہو جاتا ہے، وہ اس قابل نہیں رہتا کہ آپ کا کچھ کرے. خسرت دنیا والآخرہ. پھر اسی طرح اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہ ہو تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا شیئن، کوئی چیز کچھ نہیں بگاڑ سکتا کوئی. تو عز منتشا و تذل منتشا بیدک الخیر. اللہ کے سوا کسی سے شدید محبت نہ کرے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان کی علامت کیا ہے؟ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. انسانوں کی محبت غم دیتی ہے، اللہ کی محبت خوشی دیتی ہے. کیونکہ جب ہم انسان سے محبت کرتے ہیں اور اللہ جیسی محبت، شدید محبت، تو اس بیچارے سے کوئی نہ کوئی غلطی تو ہونی ہے. وہ انسان ہے، کمزور ہے، کہیں سے تو آپ کو کوئی پریشان کرنے کا سبب بن ہی جائے گا، پھر آپ کا دل ٹوٹے گا. میں تو اس کو ایسا اور ایسا سمجھتا تھا اور یہ ویسا نکلا، اور آپ کا پھر اعتماد ٹوٹتا ہے، آپ بدگمان ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، حتیٰ کہ زندگی میں بسا اوقات آپ کا ایسا اعتماد ختم ہوتا ہے کہ کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتے، اتنا بھی جتنا کر سکتا ہے انسان یا ضروری ہوتا ہے. غیر اللہ کی محبت انسان کو بیکار بنا دیتی. صرف سوچنا، صرف غمگین ہونا، رونا دھونا، اللہ کی محبت انسان کو سب سے زیادہ کارآمد انسان بناتی. وہ اپنے لمحے لمحے کو کسی اچھے کام میں گزارنے کی پلاننگ کرتا ہے. اور کچھ نہیں کر سکتا، ہاتھ پاؤں بندے ہوئے ہیں، مجبور ہے، تو اللہ کا ذکر ہی کرتا رہے، اور اس ذکر سے دل کو اطمینان نصیب ہوتا رہے گا. تنہائی ہو، کہیں گھنٹوں کے لیے سٹک ہو جائے کوئی، تھا کسی جیل خانے میں ہی کوئی نہ ڈال دیا جائے، تو اللہ کے دوستوں کو جیل خانے میں بھی جا کر کوئی غم نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوا اور یہاں بھی میں اپنے رب کو یاد کر سکتا ہوں. امام سرخسی کا واقعہ شاید میں نے آپ کو سنایا ہو کہ ان کو ینگ ایج میں جیل ڈال دیا گیا کسی حق گوئی کی سزا میں، بند کر دیا گیا، قید کر دیا گیا. اور قید بھی کہاں کیا گیا؟ اندھے کنویں میں ڈال کے. پرانے زمانے میں شدید ترین سزا ہوتی تھی کہ جو کنواں خشک ہو جاتا اس میں قیدی کو اتار دیتے. اب دیکھیں کہ لوہا کاٹنا، دیوار توڑنا، پھلانگنا، بھاگنا آسان ہوتا، مگر کنویں کے اندر سے جب تک کوئی رسی نہ ہو آپ کیسے نکلیں گے باہر؟ وہ اللہ کے بندے وہاں جا کر بھی پریشان نہیں ہوئے. ان کا حلقہ درس بہت وسیع تھا، بہت سے طالب علم تھے جن کو وہ پڑھاتے تھے، تو پڑھانے والے کا غم سب سے بڑا یہی ہوتا ہے نا کہ یہ سلسلہ چھوٹ جائے گا اور میری زندگی بیکار ہو جائے گی. وہ نہیں, انہوں نے وہاں بھی راہ نکال لی, انہیں کنویں میں ڈالا گیا. وہ کنویں کے اندر بیٹھ کے بولتے رہتے تھے اور ان کے شاگرد منڈیر پر بیٹھے کاغذ قلم لے کے لکھتے رہتے تھے. یہ باقاعدہ تاریخی واقعہ ہے, سچا واقعہ. اور اس طرح انہوں نے کچھ کتابیں لکھوائیں, کیونکہ ان کا علم کتابی علم تھوڑی تھا کہ دیکھ دیکھ کے نقلیں مارتے تھے کہ بڑا کتب خانہ ہو. تو پھر اصل علم تو وہ ہے کہ جو پڑھنے کے بعد انسان کی روح میں اتر جائے اور پھر اندر سے کچھ اگلنے لگے انسان. تو انہوں نے وہاں بیٹھ کر, جب ان سے سب کچھ لے لیا گیا, وہاں بیٹھ کر بھی انہوں نے سب بول دیا جو بول سکتے تھے, اپنا کام کر گئے. 44 یا 46 ایئرس کی عمر میں فوت بھی ہو گئے, اور آج بھی ان کی کتابیں بے مثال ہیں, بے مثال. اللہ جب کام لینا چاہتا ہے, جن لوگوں کے دل میں اللہ کی سچی محبت اور تڑپ ہوتی, وہ جیل خانوں میں بیٹھ کے کنوؤں میں اتر کے بھی کام کر جاتے ہیں, کوئی چیز ان کے رستے میں رکاوٹ نہیں بنتی. لیکن جب ہماری اپنے اندر پوری کنوکشن نہیں ہوتی, تو کوئی کتاب ہمارے سامنے لا کے کھول کے کیوں نہ رکھ دے, ہم پھر بھی پڑھنے اور سمجھنے کی زحمت گوارا نہیں کریں گے, یا کوئی بھی کام کرنے کی. پنجابی کا ایک محاورہ بڑا ہی سخت اور خراب ہے, اس کا شروع کا حصہ نہیں بولوں گی لیکن آخر کا حصہ, ہجتا ڈھیر. یعنی من اپنا خراب ہے اور حجتیں ڈھیروں ہیں. اصل محاورہ نہیں بول رہی, مفہوم ادا کر رہی ہوں کہ جب اپنی نیت خراب ہو تو 101 بہانے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے. ہم میں سے ہر ایک کو اپنا اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ہم عموماً دوسروں کا زیادہ لیتے رہتے ہیں, اپنا کم لیتے ہیں. انسان کے لیے سب سے بڑا فائدہ توحید میں ہے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. اللہ کو پا لینے کی تڑپ, اور سب سے زیادہ انسان کو جو ناکارہ, بدعمل, بے مقصد بناتی ہے وہ شرک, کہ ہر قدم پہ کسی پہ بھروسہ ہے, دنیا کے کاموں میں بھی اور خاص طور پر آخرت کے لیے, کہ بغیر کسی کام کے ہم جنت میں پہنچ جائیں گے, فلاں کا سہارا لے کے, فلاں کا دامن پکڑ کے, فلاں کا پلو پکڑ کے. یہاں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ ہمارے ایسے ایسے بزرگ موجود ہیں جو اپنے ساتھ ہم کو بھی لے جائیں گے. دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا, آخرت میں کیسے ہو جائے گا. اور جن کو ہم بزرگ مانے ہوئے, اگر وہ خود پکڑے ہوئے تو پھر کچھ کہہ سکتے ہیں کسی کے بارے میں بھی کہ فلاں شخص یقینی طور پر اللہ کا پیارا ہے؟ کچھ نہیں کہہ سکتے ہم. نہ ہمیں حق دیا گیا کہ ہم کسی کے بارے میں ایسی کوئی ججمنٹ دیں. اللہ تشرکو بہ شیئا, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے ساتھ ہرگز ہرگز شرک نہ کرنا, خواہ تجھ کو جلا دیا جائے, اگرچہ تجھ کو قتل کر دیا جائے, مار بھی ڈالے جاؤ تو شرک نہ کرنا.